بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ظلم و تشدد کو برداشت کرتے کرتے پھر ان لوگوں نے ہجرت کیا. لنبوئنہم، ہم یقیناً ان کو ٹھکانہ عطا کریں گے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، حسنہ، بھلائی کے ساتھ. ولاجر الاخرہ، اور البتہ آخرت کا اجر اکبر، اس سے افضل اور بہتر ہے، دنیا سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر اجر آخرت میں ہوگا. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں. الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا، جو ہجرت کرنے والے انہوں نے صبر کیا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے رہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر مردوں ہی میں سے بھیجا، عورتوں میں نہیں بھیجا. نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جاننے والوں سے پوچھئے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. جاننے والے یہود و نصارہ ہیں مراد، اہل کتاب، یہ جاننے والے ہیں، ان سے پوچھئے. اور انہی کو اصل بتانا مقصود ہے. تم جاننے والے جان کر انجانے بنتے ہو، اس نبی پر اعتراض کرتے ہو. انسان، یہ نبی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تم پر فرشتے آئے تھے؟ تم جن نبیوں کو مانتے ہو ان کے اوپر فرشتے آئے تھے؟ ہم نے کسی رسول کو آپ سے پہلے ایسا نہیں بھیجا جو انسان نہ ہو، مرد نہ ہو. اسی لیے رسول کی تعریف میں یہ لازم ہے کہ وہ انسان ہو، مرد ہو، آزاد ہو، یہ تینوں شرطیں لازم ہیں. اس کے بعد اور مزید تعریف ہے. سب سے پہلے یہ کہ وہ انسان ہو، مرد ہو، آزاد ہو. عورت نبی نہیں ہو سکتی، غلام نبی نہیں ہو سکتا، مرد اور فرشتے نبی نہیں ہو سکتے، وہ انسانوں ہی میں سے ہونا چاہیے. یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسان بن کر آئے تو آپ کو اس پر اعتراض ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ آپ جن نبیوں کو مانتے ہیں وہ کیا فرشتے تھے؟ وہ رسول تھے، فرشتے تھے. ان کو ماننے کے لیے آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اور اس رسول کو رسول ماننے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے جب جب بھی رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے، سب انسانوں میں سے مردوں کو بھیجا ہے. فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھئے لوگوں سے، جاننے والوں سے پوچھئے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، دلیلیں اور نشانیاں لے کر آئے ہیں، ایسے نہیں آئے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کے اوپر نصیحت نامہ نازل کیا. نصیحت نامے سے مراد قرآن مجید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل کیا نصیحت نامے کو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو آپ کی، جو ان کی طرف، لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے. لوگوں کے لیے جو قرآن اتارا گیا، اس قرآن کی تبیین، توضیح، وضاحت کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے آپ پر اے پیغمبر یہ قرآن اتارا گیا. اب آپ بتائیے پیغمبر نے اس کی تشریح کی کہ نہیں کی؟ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے اور حدیث یہ قرآن شریف کی تشریح ہے, بس اور کچھ نہیں. اسی لیے قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور تشریح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. زبان آپ کی ہے اور کلمہ اور باتیں حق تعالیٰ کی. اسی لیے صاف فرمایا گیا کہ وما ينطق عن الهوى, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنے دل کی مرضی سے کوئی چیز نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحا, وہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر ڈال دی جاتی ہے, آپ کے دل پر ڈال دی جاتی ہے. اسی لیے دونوں وحی ہے. دیکھیے اللہ کی کتاب قرآن مجید بھی کیا ہے؟ وحی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی کیا ہے؟ وحی ہے. دونوں وحیوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کی وحی کو ہم کہیں گے وحی متلو, یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کی تلاوت کا انسان کو حکم دیا گیا ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں یہ بھی وحی ہے, لیکن اس وحی کو ہم کہیں گے وحی غیر متلو, کہ یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا. تلاوت لوگ کرتے ہیں, یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تلاوت کرتے ہیں باقاعدہ, اس کے پارے ہیں اور اس کی تلاوت کی جاتی, لیکن اس کا حکم نہیں ہے جیسے قرآن کی آیت کے پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس لیے دونوں وحی ہیں. تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو یہ قرآن دے کر نازل فرمایا اس لیے کیا کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو واضح کر دیں جو ان کی طرف چیزیں اتاری گئی ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور اس لیے اتاری ہیں کہ لوگ اس کے اوپر تفکر کریں, سوچ و بچار کریں, غور کریں. صرف عبادت کی خاطر پڑھنا نہیں ہے, اس پر غور کرنا ہے, اس میں حق تعالیٰ نے ہم کو کیا کہا, کیا حکم دیا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے, اس کے حکم دی ہوئی چیزوں پر زندگی میں لاگو کرنا ہے, اور اس میں جو ان سی چیزیں منع کی گئی ہیں اس سے زندگی میں باز رہنا ہے, اس سے اجتناب کرنا ہے. اس کو فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اس لیے قرآن اتارا کہ لوگ تفکر کریں, غور و فکر کریں. اس میں آپ دیکھیے ہجرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد بڑی تکلیفوں کے بعد ہجرت کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر عطا فرمائیں گے بھلائی سے اور آخرت میں اس سے زیادہ افضل عطا کریں. ہجرت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر دین کی حفاظت کے لیے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا. دین کی حفاظت کی خاطر اللہ کی رضا کو مقصود رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے جگہ چلے جانا تاکہ وہاں دین کی پوری پوری ہم حفاظت کر سکیں, دین پر چل سکیں, اس کو کہتے ہیں ہجرت. اب یہ ہجرت صحابہ اکرام نے فرمائی تھی, مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے, اور 13 سال کی طویل ترین زندگی, لمبی زندگی میں شدت اور تکلیف اور مظالم سہتے سہتے برداشت کرتے کرتے آخر میں اللہ نے فرمایا اب ہجرت کر جاؤ. اب آپ بتائیے کتنے ظلم اور ستم کو برداشت کرنے کے بعد انہوں نے ہجرت کی ہے. اسی ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے نیکبخت انسانوں کو ہم بھلائی عطا کریں گے دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے اس سے زیادہ افضل اجر رکھا ہے. بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ ہجرت سے مراد حبشہ کی ہجرت ہے, سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی گئی ہے. ٹوٹل 3 ہجرتیں کی گئی ہیں, یاد رکھیں 3 ہجرتیں ہوئی ہیں. سب سے پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف, اس میں تقریباً 100 آدمی بلکہ اس سے کچھ زیادہ تھے, اور اسی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے, اور اسی میں ان کی زوجہ مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ موجود تھی. یہ پورا پہلا قافلہ ہے جو مکے کی اس تکلیف کو برداشت کر جب سے برداشت سے جب باہر ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی, جو نجاشی بادشاہ تھا وہاں کا, نیک بخت اور نیک دل بادشاہ تھا. پھر وہاں سے لوگوں کو معلوم ہوا وہاں جانے کے بعد کچھ مدت کے بعد کہ اب مکے کے اندر ظلم و ستم کم ہو گیا اور لوگ مسلمانوں کو ستانا چھوڑ گئے. تو پھر یہ لوگ واپس آئے, واپس آ کر دیکھا کہ یہاں کا ماجرا کچھ بدلا ہوا نہیں ہے بلکہ ظلم و ستم اور زیادہ ہو گیا ہے, اور پریشان کر رہے ہیں. چنانچہ پھر دوسری مرتبہ ہجرت کی حبشہ کی طرف. یہ دوسری ہجرت ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی, سبھی لوگوں نے نہیں کیا, یہ دوسری ہجرت ہوئی. لیکن بہت بڑی تعداد مکے ہی میں موجود تھی جو ظلم و ستم کو سہ رہی تھی اور برداشت کر رہی تھی. چنانچہ پھر اللہ نے کی طرف سے عمومی حکم ہوا کہ اب یہاں سے اس سرزمین کو کوچ کر جائیں. ہم نے اس کی تفصیلات آپ کو سنائی ہے سورہ نساء میں, الم تکن ارض اللہ واسعتن فتہاجروا فیہا, یاد رہے گا تو آپ دیکھیے گا, پوری آپ کو تفصیل ہم نے سنائی ہے کیسے ہوئی کیا ہوئی اور ہجرت کسے کہتے ہیں, ہجرت کرنے کے لیے کیا مجبوری لاحق ہوئی, اور پھر ہجرت کا حکم کیسے بتدریج آیا وغیرہ وغیرہ, پوری تفصیلات آپ کو ہم سنا چکے ہیں سورہ نساء کے اندر. باہر کہ یہ تیسری ہجرت ہے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی. اب یہ ہجرت ممکن ہے حبشہ کی طرف کرنے والوں کے لیے کہی گئی ہو, یا یہ جو آیت میں فرمایا گیا کہ ہجرت جنہوں نے کی مدینہ طیبہ کی طرف عام ہے. حق تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا کہ ہم دنیا میں ان کو اجر عطا فرمائیں گے. ہجرت ایک بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے, اور جس زمانے میں حق تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا, اگر ہجرت نہیں ہوئی تو مسلمان نہیں تھا, الا یہ کہ وہاں گھیراؤ ڈال دیا گیا یا ان کو احاطے میں لے لیا گیا, پکڑ لیا گیا یا مجبور کیا گیا تو الگ بات تھی, ورنہ یہ نشانی تھی کہ جو مسلمان ہیں وہ ہجرت کر جائیں, اس لیے کہ ہجرت فرض ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح, اب فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں ہے, ولیکن جہاد ونیہ, لیکن جہاد اور ہجرت کی نیت کر کے کوئی نکلے یہ باقی اپنی جگہ پر ہے, فرض نہیں ہے اب. لیکن جن جگہوں پر اب بھی اگر خدا نخواستہ اللہ کی اطاعت اور فرائض پر عمل کرنے نہ دیا جائے تو ایسے میں مسلمان کو حکم ہے کہ اس سرزمین کو چھوڑ دے اللہ کی خاطر دین کی حفاظت کے لیے اور دوسری جگہ چلا جائے, وہ اس وقت بھی فرض ہے, قیامت تک فرض ہے, لیکن عمومی فرض نہیں, عام فرض نہیں. چنانچہ آج بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں, چنانچہ آپ دیکھیں مہاجر مکی, مہاجر مدنی, مہاجر فلا اپنے نام کے ساتھ لوگ لکھتے ہیں, یا کوئی دوسرا بعد والے ان کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ رہتے تھے اب وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے, مہاجر مکی مہاجر مدنی وغیرہ وغیرہ لکھتے ہیں. چنانچہ مفسرین نے عمومی بات لکھی ہے کہ یہ حکم عام ہے, یہ حکم عام ہے, جو بھی ہجرت کرے گا اسلام کی حفاظت کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جائے گا, اس کے لیے یہ سعادت اور یہ خوشبختی لکھ دی جائے گی. یہ صرف حضرات صحابہ کی اس ہجرت کے ساتھ خاص نہیں ہے جو مکے سے مدینہ یا مکے سے حبشہ گئے تھے, ان کے لیے تو ہے ہی. ان کے علاوہ قیامت تک بھی کوئی شخص ہجرت کرے اس کے لیے بھی یہی حکم عام ہے, حق تعالیٰ اس کو نوازیں گے. چنانچہ آپ دیکھیے ان کو کیسے نوازا, جو یہ فرمایا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا, دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے ان کو, بہترین کھانا, بہترین ضیافت, بہترین رہنے کے لیے ساز و سامان, سکون سے مکانات, فتح و نصرت, غلبہ اور کامیابی, پھر اسی طرح سے عافیت کی زندگی, یہ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد ملی کہ نہیں ملوں گا.
ہم ٹھکانہ دیں گے بہترین بھلائی کے ساتھ. حبشے میں گئے وہاں بھی وہی ہوا, مدینے آئے وہاں بھی ہوا, یہاں تک کہ اتنی پیشکش, اتنا ایثار و قربانی کا معاملہ انصار نے کیا ہے, اس کی نظیر اور اس کی مثال دنیا انسانیت کی تاریخ میں نہیں مل سکتی. جو مدد انصار نے مدینہ طیبہ میں کیا ہے, وہ مدد اور اس طرح کی نصرت دنیا انسان, ہم جو لفظ کہہ رہے ہیں دیکھیے سوچئے, ایسے الٹم نہیں کہہ رہے ہیں, دنیا انسانیت کی تاریخ میں ایسا ایثار اور ایسی قربانی نہیں مل سکتی. آج بھی دیکھیے کتنا ایثار اور کتنی قربانی ان لوگوں کے اندر آج بھی موجود ہے, ان کے نسلوں میں موجود ہے. حد یہ ہو گئی کہ ایک اجنبی بھائی جن کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں کچھ نہیں, وہ جب آئے ہیں تو بھائی بھائی ہو گئے, اور ایسے بھائی کے سگے بھائیوں سے زیادہ محبت. ان کو ٹھکانہ دیا, ان کو رہنے سہنے کا سامان دیا, ان کو کھانے پینے کا انتظام کیا. حد یہ ہو گئی کہ جن کے دو گھر تھے انہوں نے کہا بھائی صاحب آج سے ایک گھر ہمارا ہے ایک گھر آپ کا ہے, جو دو میں سے جو آپ پسند کر رہے ہیں. میرا کاروبار, میری دو دکانیں ہیں, دو دکانوں میں سے ایک آپ کی ہے, جو آپ منتخب کر لیں. آپ دیں گے سگے بھائیوں کو؟ مجھے بتائیے, آپ دے سکتے ہیں اپنے بھائی کو؟ وہ اگر کرائے کے مکان پر بھی ہو تو آپ نہیں دیں گے الا ماشاءاللہ. سب کے بارے میں تو ہم نہیں کہتے ہیں, ایسے ضرور جو دیں گے, لیکن ہم جیسے عمومی طور پر لوگ نہیں دیتے ہیں. اور وہاں اجنبی پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور اس بھائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا, تو وہ محبت کے گھر دے رہے ہیں. اور آخری بات, اس سے زیادہ کی مثال جو مل نہیں سکتی وہ یہ کہ جس کے پاس دو بیویاں تھیں انہوں نے کہا ایک بیوی کو ہم طلاق دیتے ہیں, جس کو تم چاہو اس کے ساتھ تم شادی کرو اس کی عدت گزرنے کے بعد. جاؤ, اس سے زیادہ کی کیا مثال دے سکتے ہیں؟ اب زبان بند ہے, اور اس سے زیادہ کی مثال کے لیے اب کوئی مثال بھی نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ کی قربانی کی کوئی مثال اب نہیں ہو سکتی. جیسے کوئی کہہ دے اف بھی نہ کہنا, اس سے چھوٹا لفظ ہوتا آپ بتائیے, اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا, ولا تقل لہما اف, ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا, کیا معنی ہے؟ اس سے بڑا لفظ تو نہیں ہے, اس سے چھوٹا لفظ اور قرآن مجید کہتا ہے کوئی اور نہیں ہے, اتنا چھوٹا لفظ بھی ماں باپ کو نہ کہنا. ہم اسی طرح سے عرض کرتے ہیں اس سے بڑی مثال قربانی کی جو ایثار و قربانی کے بعد میں کسی دنیا کے انسان نے دی ہو اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ حق تھی ان انصاری بھائیوں کی, اللہ تعالیٰ نے نوازنے کا وعدہ فرمایا تھا ہم دیں گے, چنانچہ غلبہ نصرت فتح کامیابی کامرانی اور اچھا لباس اچھا کھانے اور اچھا ٹھکانہ ان لوگوں کو ملا جو بالکل اجنبی تھے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہی وجہ ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اس دور خلافت میں انصار اور مہاجرین کا وظیفہ انہوں نے بیت المال سے مقرر فرمایا تھا, ان کو ماہانہ روپیے دیے جاتے تھے خرچ اخراجات کے لیے, انصاریوں کو بھی اور ان کے لیے بھی مہاجرین کے لیے بھی. تو جس وقت دیتے تھے تو حضرت عمر یہ کہتے ہوئے دیتے تھے کہ یہ دیکھو یہ دنیا کا تمہارے لیے وعدہ ہے جو حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ فرمایا تھا. یہ کہتے ہوئے اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا, حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا, ہم کوئی مہربانی نہیں کر رہے ہیں تمہارے اوپر, یہ وہ چیز ہے جو ہم تم کو دے رہے ہیں, کوئی مہربانی کرتے ہوئے انصار اور مہاجرین نہیں دے رہے ہیں, بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ حق تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہے, اور پھر وہ چیز جو اس سے افضل ہے وہ تمہارے لیے مدخر کر دی گئی ہے, جمع کر دی گئی, وہاں جا کر لے لینا. یہ کہتے ہوئے دیتے تھے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اس سے بڑھیا اجر حق تعالیٰ جنت میں آخرت میں ان کو عطا فرمائیں گے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اگر لوگ جان لیں. یہ ہے دین پر تکلیفیں برداشت کرنے کا انجام, تکلیفوں کو سہ کر اللہ کی راہ میں اپنے وطن عزیز کو قربان کر دینے کا فائدہ. ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو سی چیز اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے اس کا بہترین بدلہ نہیں ملتا ہے, اس سے کہیں زیادہ بدلہ, ہزاروں ہزار گنا بہتر بدلہ حق تعالیٰ عطا فرمائیں گے آخرت میں, اور اس کے کچھ اثرات دنیا میں بھی مرتب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمد, سبحانک اللہ الحمد.